خطاب ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 392، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 31/12/2004، موضوع حنفیت کی گمراہیاں، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ لوگوں میں گمراہیاں، ان کا راہ حق سے ہٹنا، جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ آپ نے پچھلی امتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بتلایا کہ یہودی گمراہ ہوئے اور گمراہی کے بعد مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، جس کی تعداد 71 تھی۔ عیسائی گمراہ ہوئے، جماعتوں میں تقسیم ہوئے، ان کی تعداد 72 بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت بھی گمراہ ہو جائے گی اور ان کی جماعتوں کی تعداد 73 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں کے راستے پر چلو گے، اگر ان میں سے کوئی شخص رب کے سوراخ میں داخل ہوا، تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ پوچھنے لگے، اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہوں گے جن کے راستے پر ہم چلیں گے؟ فرمایا، بنی اسرائیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حزبن عرب النعل، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کریں۔ کوئی فرق نہیں رہے گا، جو کام وہ کرتے رہے وہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرنے لگ جائے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ دیا۔ اللہ تعالی نے ان کو آزمانا تھا، ہفتے کے دن ان پر مچھلی کا شکار منع کر دیا گیا، اب اللہ کی قدرت، ہفتے کے دن مچھلی پانی پر آئے، چھلانگے لگائے، ان کے منہ میں پانی آئے، لیکن حکم یہ تھا کہ پکڑنی نہیں۔ اب ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، ہفتے والے دن مچھلیاں سامنے نظر آئیں اور باقی چھ دن غائب۔ اب کہاں تک صبر کرتے؟ قوم کے فقیہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے یہی منع کیا ہے نا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑنا، نہیں پکڑتے؟ ایسا کرو، دریا کے کنارے گڑھے بناؤ، ہفتے کے دن مچھلی آئیں گی، پانی کا ریلا آئے گا، ان گڑھوں میں داخل ہو جائیں گی، جب وہ ان گڑھوں میں داخل ہوں گی ان کے آگے رکاوٹ رکھ دینا تاکہ وہ دوبارہ دریا میں واپس نہ جا سکے۔ کہا گیا یہ ہیلا بہانہ ہے، کچھ حیا کرو، شرم کرو۔ تین گروہ بن گئے قوم کے، بنی اسرائیل کی قوم کے۔ ایک کہنے لگی یہ ہیلے بہانے چھوڑ دو، جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے بس اس پر عمل کرو، ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر دینا اور اس کے بعد اگلے دن ان کو پانی سے نکال لینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے شکار نہیں کیا ہفتے کے دن، یہ ہیلا ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اس گروہ نے قوم کا بائیکاٹ کر دیا، اگر تم نہیں مانتے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک وہ قوم تھی جو وسعت نظر تھی، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، بھلے جو مرضی یہ کرتے رہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ خود جواب دیں گے۔ یہ دوسرا گروہ اس قوم کا بن گیا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور تیسرا گروہ ان مجرموں کا، جنہوں نے یہ ہیلا تلاش کیا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر دیا۔ اللہ تعالی نے آزمانا تھا، ان کو عذاب دینا تھا، ان پر سختی کرنی تھی، حکم آ گیا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ۔ صبح کو وہ قوم جو ان کو منع کرتی تھی کہ دیکھو یہ ناجائز حرکت ہے تمہاری، ایسا نہ کرو، وہ اٹھے تو دیکھا کہیں بھی کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ان کا بچہ باہر نہیں آ رہا، کوئی ناشتے کی تیاری نہیں ہے، آخر دیکھتے ہیں کیا وجہ۔ جھانک کر ان دو گروہوں کے گھروں میں دیکھا، وہ جو وسعت نظر کے مالک تھے کہتے تھے بس اپنی قبر کا دھیان کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، اور دوسرے وہ مجرم جنہوں نے یہ ہیلا تلاش کیا تھا، انہوں نے جب جھانک کر دیکھا یہ دونوں گروہ، ان کی عورتیں کیا، ان کے مرد کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، بندر بنے ہوئے۔ دروازہ کھولا، اب یہ رگڑ رہے ہیں پاؤں، اپنے چہرے کو ان کے پاؤں پر رگڑ رہے ہیں۔ تین دن کے اندر اندر پوری کی پوری نسل تباہ ہو گئی، مر گئی۔ اب آپ فقہ حنفیہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، باب باندھ رکھا ہے، کتاب ذکر کرتے ہیں، کتاب الحیل، ہیلے بہانوں کا بیان۔ یہ ہیلے بہانے کیا کرنے ہیں؟ مثلا کسی پر زکات فرض ہو گئی، اب زکات کا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سال گزرے گی تو فرض ہوگی، وہ مال جو 7.5 تولے تقریباً سونا ہو اور جو چاندی کی مقدار ہے 52 تولے وہ ہو، اس کی مقدار کے برابر سونے کے برابر پیسے ہوں یا جانور ہوں، ایک سال جس مال پر گزر جاتا ہے اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اب ان فقیہوں نے کیا، کہا ہم سال گزرنے کیوں دیں گے؟ شوہر سے کہا جب سال گزرنے لگے ایک دو دن پہلے یہ مال اپنی بیوی کو ہبا کر دینا۔ اب کوئی زکات لینے آئے کہے زکات نکالو، کہا کہاں، سال تو پورا ہوا نہیں، کہا وہ مال کہاں گیا؟ کہا وہ تو میری بیوی کا ہے۔ اب بیوی کو کیا ہیلا سمجھایا کہ جب تجھ پر سال پورا ہونے لگے ایک دو دن پہلے یہ مال اپنے شوہر کو ہبا کر دینا۔ اب ہر سال بیوی اپنے شوہر کو ہبا کر رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو ہبا کر رہا ہے، اور باپ کیا ہے؟ کتاب الحیل، ہیلے بہانوں کا بیان کہ کس طریقے سے زکات سے تم نے بچنا ہے۔ بنی اسرائیل کی گمراہی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کرتوت کیے۔ فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنی اسرائیل نے اپنے مولویوں اور پیروں اور بزرگوں کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے تو آج تک کسی مولوی کو سجدہ نہیں کیا، کسی کو پوجا نہیں، یہ رب بنانے والی بات کہاں سے آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عدی، کیا یہ بات نہیں تھی کہ جس چیز کو تمہارا مولوی حلال کر دے تم کہو حلال، اور جس کو حرام کر دے تم کہو حرام؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، یہ بات تو تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اختیار کس کو ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام؟ یہ اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ کے نبی جو اللہ کے حکم سے کسی چیز کو حرام کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اب قرآن مجید میں کہیں پر اللہ تعالی نے گدے کو حرام نہیں کیا، اب بتائیے گدا حرام کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر حدیث کو نہ مانا جائے گدا حرام کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا، نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اس کو حرام کر دے۔ اور شہد کی مثال آپ کے سامنے، بیویوں نے اسکیم بنائی کہ اللہ کے نبی حضرت زینب کے ہاں بیٹھتے ہیں زیادہ، وہ ان کو شہد پلاتی ہیں، تو ایسا کرو کہ اللہ کے نبی کو وہاں بیٹھنے سے منع کر دو، کوئی طریقہ نکالو۔ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہا جب تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے تو ان کو کہنا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، جب میرے پاس آئیں گے میں بھی کہہ دوں گی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بڑی نفرت تھی، آپ مسواک کرتے حتیٰ کہ آپ کے مسوڑے چھل جایا کرتے، خوشبو سے بڑی محبت تھی۔ گئے اللہ کے نبی، آپ کی ازواج میں سے ایک کہنے لگی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے،
کہا میں نے تو کوئی چیز نہیں کھائی, شہد پیا ہے. کہنے لگے اچھا بس پھر شہد ہی ہوگا, اس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اگر شہد کی مکھی مغافیر کا جوس جا کر جوس لے اور اس کو شہد میں داخل کر دے اس میں ایک ہمک آ جاتی. آپ نے فرمایا میں نے تو وہی پیا ہے. دوسری بیوی کے پاس گئے, اس نے بھی یہی کہانی سنائی, اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شہد پیا ہے اور آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. کیوں نہیں پیوں گا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کی کوئی مخالفت کرنی ہے, بلکہ سبب یہ ہے کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے اور جو مجھے ناپسند ہے, میں نفرت کرتا ہوں بو سے. اس سبب سے اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اب اللہ پوچھتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی یہ کیا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ حلال کر دے تو اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دے؟ تب تبھی مرضات ازواجک, بیویوں کی تو خوشنودی چاہتا. اللہ نے پکڑ کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم جو کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا. اب یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کر دے, یا اللہ کے نبی اللہ کی اجازت سے کسی چیز کو حرام کریں. یہ اختیار باقی کسی کو نہیں. اب ہماری امت کے مولویوں کو دیکھ لو, تقلید کا پٹا لوگوں کے گھروں میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کیا تقلید واجب ہے. یہ تقلید کہاں سے آئی؟ اس کے وجوب کا حکم کس نے دیا, اللہ نے یا اللہ کے نبی نے؟ اور جو لوگ اس زمانے تقلید سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے؟ ناشنا تھے نبی کے صحابہ اس لفظ سے, ناشنا تھے صحابہ کے شاگرد تابعین اس لفظ سے. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں چار صدیاں گزر گئی تھیں جو یہ تقلید کی جاتی ہے کہ بس ایک امام پکڑ لو اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاؤ. چار صدیاں گزر گئی تھیں اور مسلمان اس راستے پر نہیں آئے تھے. یہ بیماری چار صدیوں کے بعد پیدا ہوئی. اب تقلید واجب ہے, جن لوگوں نے نہیں کی اس کے وجوب کا انکار کیا, بتاؤ وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے؟ کیا حکم لگاؤ گے صحابہ پر اور تابعین پر اور آئمہ دین پر جو نفرت کیا کرتے تھے تقلید سے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, چاروں امام اور اس کے علاوہ جتنے امام بعد میں اور اس سے پہلے پیدا ہوئے, ان چاروں سے تمام کے تمام تقلید سے نفرت کیا کرتے تھے. کہتے تھے تقلید گمراہی ہے, تقلید جہالت ہے, اور مقلد جاہل ہوتا ہے, عالم نہیں ہوتا. یہ علماء تھے. اب کیا کہا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ اگر یہ تقلید واجب ہے تو جنہوں نے نہیں کی وہ کہاں گئے؟ یہ وہی بنی اسرائیل کا طریقہ ہے کہ جس چیز کو چاہو حلال کر دو اور جس چیز کو چاہو حرام کر دو. اور اس تقلید کی ہی بربادیاں, شافعی حنفی سے لڑ رہا ہے, حنفی شافعی سے لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے میرا امام اونچا, یہ کہتا ہے میرا امام اونچا ہے. وہ کہتا ہے اس کی تقلید کر, یہ کہتا ہے نہیں اس کی تقلید کر. اب آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم کا نام لفظ لقب لکھ دیا جاتا ہے, امام اعظم. دوسرے کہتے ہیں تمہارے امام کو تو حدیث بھی نہیں آتی تھی. اچھا بتلاؤ اگر حدیث کا علم تھا کہاں ہے اس کی حدیث کی کتاب؟ دیکھو ہمارا امام امام احمد مسند احمد کتنی جلدوں میں, ہمارا امام امام مالک اس کی کتاب حدیث کی موطا امام مالک کتنی بہترین کتاب ہے. یہ تمام کی تمام مرفوع روایات بخاری میں موجود ہیں. ہمارا امام امام شافعی اس کی کتاب مسند شافعی اور کتاب العم حدیث کی کتاب ہے. اچھا اگر تم اپنے امام کو بڑا مانتے ہو بتاؤ کہاں ہے حدیث کی کتاب؟ شاگردوں میں آپس میں مقابلے بازی ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے میرا استاد بڑا، وہ کہتا ہے میرا استاد بڑا. پوچھا اچھا بتا حدیث کے بارے میں زیادہ علم کس کے پاس تھا، میرے استاد کے پاس یا تیرے استاد کے پاس؟ کہا تیرے استاد کے پاس. کہا صحابہ کے آثار زیادہ کون جانتا تھا؟ کہا تیرا استاد. تفسیر سے کون واقف تھا زیادہ؟ کہا تیرا استاد. کہا یہی تو چیزیں ہیں جن پر اجتہاد کیا جاتا ہے، اگر یہ چیزیں میرے استاد کے پاس زیادہ تھیں تو اس کا معنی یہ ہے میرے استاد کا، میرے امام کا مقام اونچا ہے، تو میرے امام کے پیچھے آ. اب وہ ہٹ کر کھڑا ہوا ہے کہ نہیں، میرا امام تو امام اعظم ہے، میں کیوں آؤں؟ اور دین کی اصل راہ ہم سے چھوٹ گئی. کیا اللہ تعالی نے آسمان سے فقہ حنفی اتاری، فقہ شافعی اتاری، فقہ مالکی اتاری یا فقہ جعفری اتاری؟ کیا کہا اللہ تعالی نے کہ یہ چار امام بعد میں آئیں گے، ان کو پکڑ لینا؟ کسی ایک امام کی تقلید کرنا تم ہدایت پا جاؤ گے؟ کیا کہا اللہ تعالی نے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ سب اکٹھے ہو کر اللہ کے قرآن کو پکڑ لینا اور فرقے فرقے نہ بننا. مولوی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اتحاد کے لیے، اتحاد کر لو، آؤ سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور جانتے ہیں کہ اللہ کی رسی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اور قرآن کی شرح حدیث ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے آؤ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، قرآن کو اور اس کی تفسیر حدیث کو. یہ کہتا ہے نہیں، میرے امام کی فقہ. اور اس کا عملی تجربہ ہوا. زیاد حق کے زمانے میں جب اس نے یہ چال چلی کہ میں اپنے اقتدار کو طول کیسے دوں، کہا شریعت چاہیے؟ کہا ہاں، یہ ملک بنا ہی اسلام کے لیے تھا، لہذا شریعت نافذ کر دو. اچھا کہا کیا نافذ کروں؟ کہا ہمارے امام کی فقہ لے آؤ. اور بے وقوفو، تمہارے امام کی فقہ شریعت بنتی؟ شریعت تو وہ ہے جو اللہ آسمان سے اتار رہا ہے، جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے، اور احکام کے لحاظ سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، ختم. اب تمہارے امام کی فقہ لانے کا کیا معنی ہے؟ کہ امت میں فرقہ بندی پیدا کر دی جائے، تو اس کو مان، یہ اس کو مانے، تو اس کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے، تو کہے وہ بڑا، یہ کہے یہ بڑا، اور اس اصل بڑے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کوئی بھی یاد نہ رکھے. دیکھا آپ نے گمراہی، ہمارا ایک اصل ہے، ہمارا ایک بڑا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. ساری دنیا کی محبت ایک طرف اور اس کی محبت ایک طرف، ساری دنیا کی محبت اس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جس کے دل میں اس کی اتنی محبت نہیں ہے کہ اپنی ماں کی بات چھوڑے، باپ کی بات، برادری کی بات، لوگوں سے، اس کا ایمان ایمان کامل نہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے، بڑھ کر اپنے والدین سے، بڑھ کر اپنی اولاد سے، اور بڑھ کر ساری دنیا سے، جب تک مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں. وہ جو امام اصل تھا، جس کی اتباع فرض تھی، جس سے محبت ساری دنیا سے زیادہ کرنی تھی، جس کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا تھا، وہ بھول گیا. وہ کہاں گیا؟ بس چار، ہمارے چار امام. اور پھر بھی کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہم میں حق پر ہوں، بڑا ہی بے وقوف ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے علاوہ چار بنا کر اور چاروں میں سے ایک کو پکڑ کر حق پر ہوں، ہدایت کے راستے پر. مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا. اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطن، اللہ کے نبی نے ایک سیدھا خط کھینچا. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں طرف بھی کچھ خط کھینچ دیے اور کچھ بائیں طرف کھینچ دیے. پھر آپ نے کیا فرمایا، یہ جو دائیں اور بائیں خط میں نے کھینچے ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اور دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری بات مانو، آؤ میرے پیچھے چلو. شیطان کی دعوت کیا ہے، اللہ کے نبی کو چھڑوا دو اور اپنے بنائے ہوئے امام سامنے رکھ لو، ان سے وہ کام کرواؤ جو یہودیوں نے اپنی قوم سے کروائے تھے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، مولویوں اور پیروں اور بزرگوں کو رب بنواؤ اس قوم سے. شیطان کی دعوت کیا ہے، کائنات میں کوئی فرقہ ایسا فرقہ نہیں جو یہ کہتا ہو میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں، میں شیطان کے نقشے قدم پر چلتا ہوں. اسلام کا دعویٰ بھی کرے اور یہ کہے کہ میں شیطان کے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، ایسا کوئی فرقہ نہیں. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان چار خطوں پر، دو دائیں طرف دو بائیں طرف، ان چاروں خطوں پر شیطان بیٹھ کر دعوت دے رہا ہے، آؤ 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 میری بات مانو. قبروں کی پوجا کرو، جھکو پیر کے ٹخنے کو ہاتھ لگاؤ، اس کو سجدہ کرو. حرم میں مکے میں ایک صوفی رہا کرتا تھا اور ایسا بدبخت تھا، حرم میں آتا اور اس کے مرید اس کو سجدہ کرتے حرم میں، مر گیا بدبخت کچھ ہی عرصے پہلے، کچھ مہینے پہلے جنازہ لایا گیا حرم میں. عبد الرحمن السدیس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کے علم اور عمل میں برکت عطا کرے، انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھتا اس خبیث کا جنازہ، لے جاؤ اٹھا کر. یہ شیطان کا چیلا، شیطان کی دعوت کو ماننے والا لوگوں سے سجدے کرواتا تھا حرم میں آ کر. اب شیطان نے کیا اس کے ذہن میں ڈالا، امت اسلامیہ کے ذہن میں، کہ دیکھ اگر تو نے جنت میں جانا ہے وہ فلاں پیر کی جو قبر ہے بس جاؤ اس کے گرد طواف کر، تو سیدھا جنتی ہے. حج کرنے کے لیے مکے کیا لینے جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اتنی تکلیف اٹھاتا ہے، 40 دن کا چلہ وہاں تو کاٹتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہتا ہے، چل میرے پیر کی قبر کے گرد طواف کر لے، تجھے حج کا ثواب یہی مل جائے گا. اب کیسے گمراہ کیا، اسلامی رنگ میں، یہ نہیں کہ کہے چلو بدکاری کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، دیکھو. نہیں، جن کا ذہن اسلامی ہے ان کو اسلامی رنگ میں گمراہ کرتا ہے کہ وہاں مکے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں میرے پیر کی قبر کے گرد طواف کر لو، حج کا ثواب یہیں پالو. اور مولویوں کو کیسے گمراہ کیا، کہا چار بناؤ، جس کا وجود نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ اللہ نے، نہ نبی نے، اور نہ صحابہ نے، کئی وجود ہے ہی نہیں، آئے کہاں سے ہیں یہ چار جو تو نے کھڑے کیے، یہ پیر اسلام کے ستون جو تو نے بنائے، جن کی تقلید کو واجب کر دیا، آئے کہاں سے ہیں یہ؟ کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکے کہ کہاں سے آئے؟ خود رہو، گھاس اگ گئی. اسی طریقے سے لوگوں نے، چار انہوں نے بنا لیے، 12 دوسروں نے بنا لیے، چلو مقابلہ بازی ہو رہی. میرے بھائیوں، کوئی وجود نہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی کوئی بات حق ہے، وہ دلی جہالت اور گمراہی پر. کوئی اس میں شک کر سکتا ہے کہ قرآن حق نہیں، یہ حدیث حق نہیں، اللہ حق نہیں، نبی حق نہیں؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ جو شک کرے گا وہ مسلمان نہیں. سب سے پہلے اترا آسمان سے حدیث اتری، یہ دو چیزیں، دو ہستیاں، بس اس کے بعد ختم معاملہ. وہ لوگ گمراہ ہیں جو دین اسلام میں اس قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، چلو ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، یہ چیز داخل کر دو، اس کو حلال کر دو، اس کو حرام کر دو، اتنے گروہ بنا لو، یہ سارے گمراہی کے چکر ہیں، گمراہی کے راستے ہیں. ہدایت کا راستہ صرف ایک، اللہ اس کا رسول. ہماری یہ دعوت، کوئی کہے یہ دعوت غلط دعوت ہے، کہے میری عقل میں یہ دعوت نہیں آتی، یہ دعوت اختلافی دعوت ہے. میرے بھائیو، یہ دعوت عین عقل کے مطابق ہے، عین کتاب و سنت کے مطابق ہے. کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے بڑے سے بڑا مفتی ہی کیوں نہ ہو. اس سے پوچھو قرآن غلط ہے، کہے گا وہابی غلط، اہل حدیث غلط، یہ ایسے یہ ویسے. اس سے پوچھو قرآن غلط، حدیث غلط، اور جو قرآن اور حدیث پر چلے وہ غلط. بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ مولوی جو یہ کہے گا جو کتاب و سنت پر چلتا ہے وہ غلط. ہاں، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، کسی تیسرے کو کھڑا کر دیا جائے کہ ہاں یہ ہے میرا. صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا اور پھر میرے بعد آنے والا زمانہ کس کا؟ میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد تابعین کا. یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں. صحابہ کے دور میں کس کی چلتی تھی؟ ابو بکر کی. کس کی چلتی تھی؟ عمر کی، عثمان و علی کی، عشرہ مبشرہ کی. کس کی بات مانی جاتی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. ایک عورت آ گئی ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر کہنے لگی میں مرنے والی کی دادی ہوں، میرا حصہ دے، وراثت میں میرا حصہ نکال. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہوتے جیسے ہمارے مولوی، جس کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کروا لو، پیسے دو مسئلہ کچھ ہے، پیسے نہ دو مسئلہ کچھ ہے. وہ لطیفہ سا بنا ہوا ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ مولوی صاحب، ایک آدمی ہے اس نے یہ جرم کیا ہے. کہا ہل جس سے زمین کو پھاڑتے ہیں اس کو کھڑا کرو، اور روٹیاں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ لگاؤ، جب اس کی جسامت تک پہنچ جائیں وہ فقراء میں تقسیم کر دو، اور سب سے بڑا فقیر مولوی کہاں جائیں گی؟ آئیں گی تو ہمارے گھر میں نا، میں بھی کھاؤں گا، میری بکریاں بھی کھائیں گی، بھینسیں بھی کھائیں گی، سکھائیں گے ٹکڑوں کو، اور پھر چارے کے طور پر جانوروں کو ڈالیں گے. کہا مولوی صاحب، یہ گناہ کرنے والا تیرا اپنا بیٹا ہے. کہا ٹھیک ہے، ہل کو لٹا دو اور اس کے اوپر روٹیاں رکھ دو، پیسے دے دو مسئلہ اور ہے، پیسے نہ دو مسئلہ اور ہے، مولوی کے اپنے گھر کا ہو مسئلہ اور ہے، مقتدی کا ہو مسئلہ اور ہے. اب یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے، نوجوان ہے، تیز خون ہے، جوانی کا عالم ہے، بیوی سے کھٹ پٹ ہوئی، طلاق 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 طلاق، گولیاں چلا دی، برف اس طرح مارتے ہیں کلاشن کوف کا، شروع ہو گیا طلاق 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 طلاق، ختم کر کے ہی جان دی. اب مولوی سے پوچھو کیا ہوا؟ کہا ہو گئی. کہا کتنی ہوئی؟ کہا تین ہوئی، تین تھی، تینوں کی تینوں چلا دی گولیاں تم نے. کہا اب کیا کروں؟ کہا حرالہ کروا. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اپنی بیوی کو مدرسے ایک دن کے لیے رات کو چھوڑ جا، صبح لے جانا. ہم نے سانڈ پالے ہوئے ہیں اور ان بے غیرتوں نے کراچی میں آدمی رکھے ہوئے ہیں خاص حلالہ کروانے کے لیے، کہا بس چھوڑ جاؤ لے جانا. اور جب مولوی کے اپنے گھر کی بات ہو پھر دوڑتا ہوا آتا ہے اہل حدیثوں کے پاس فتوا دے دو. ارے تو مولوی نہیں عالم نہیں. ہاں عالم تو ہوں. پھر تو اپنا یہ فتوا خود لکھ لے. کہا لوگ کیا کہیں گے میں حنفی اور فتوا حدیث کا. آپ دو گے تو بات بن جائے گی اگر آپ نہ دو گے تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اپنے گھر کی بات پھر اہل حدیثوں کے پاس اور جب مقتدی کی بات پھر اس کو وہ بےغیرتی کا راستہ بتلاتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی بےغیرتی کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں لعنت کرتا ہوں حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. لیکن رسالے پڑھ کر دیکھ لو مولویوں کے فتوے دیکھ لو جس اخبار میں اور جس رسالے میں مولویوں کے فتوے چھپتے ہیں. کیا کیا جائے بس اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. تین طلاق ہو گئی ہو گئی. اب کہاں اللہ کے رسول. یہ دین اسلام دین فطرت. اللہ کو پتا تھا بندے ضعیف ہیں کمزور ہیں جذباتی ہیں ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کو پتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین موقع رکھ دیے الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف اور تصریح بإحسان. اے میرے بندے میں تیری کمزوری کو پہچانتا ہوں. دیکھ اگر کوئی کھٹ پٹ ہو جائے بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو ناراض ہو جائے طلاق دینا چاہے دیکھ تیرے لیے میں نے تین موقع رکھے ہیں تین چانسز ہیں تیرے پاس. ایک چانس اویل کر لیا طلاق دے دی. اب سوچ لے رکھنی ہے یا چھوڑنی ہے. چھوڑنی ہے تو رجوع نہ کر آداب عدت گزرنے کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرے. اور اگر رکھنی ہے سوچ لے کل کو پھر تو یہ حرکت کرے گا. سوچ سمجھ کر واپس لے آیا. اجی برادری کہتی ہے نا کٹ جائے گی لے آؤ. ماں بھی کہتی ہے لے آؤ. باپ بھی کہتا ہے لے آؤ. لے آیا میں. اب اللہ کہتا ہے سوچ الطلاق مرتان یہ دوسرا موقع ہے. اب سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. پھر طلاق دے دی مہینے دو مہینے بعد. اب اللہ کہتا ہے یہ آخری چانس ہے اس کے بعد تیرے پاس کوئی راستہ نہیں. یہ تجھ سے جدا اور یہ تو اس سے جدا. دین فطرت ہے. یہ نہیں کہ گولیاں بس ٹریگر پر انگلی آ گئی غلطی سے اب گولیوں کا برف نکل گیا میگزین ساری خالی ہو گئی اب میں کیا کروں میرے پاس کوئی راستہ نہیں کوئی حل نہیں. نہ اسلام دین فطرت ہے. قدم اٹھاؤ سوچ کر. اگر غلطی ہو گئی تو سوچ لے آئندہ یہی غلطی کرے گا تو ابھی سے چھوڑ دے. اور اگر رکھنی ہے سوچ سمجھ کر رکھ. لیکن یہاں طریقہ ہی الٹ چل رہا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میرے بھائیو سوچ لیں آپ لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. کوئی محلے کا ہے کوئی دور سے آتا ہے. سوچ لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں دین حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں جنت میں جانے کا پروگرام ہے یا بس ویسے ہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ چلو نماز کیا ہے ٹکرے مارنی ہے مار آتے ہیں جا کر. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا غلطی سے. اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا رام رام کرتا اس کا نام جپتا. اب چونکہ غلطی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے جمعہ تو پڑھنا ہی ہے. چلو کسی بھی مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں دو رکھتے ہیں پڑھ کر دے آتے ہیں اللہ کو دے پکڑ. اپنے سر سے ہم نے بوجھ اتارا تیرے ذمہ ڈال دیا تو جان نماز جانا. اگر یہ عادت بنی ہوئی ہے تو چلو ٹھیک ہے ایک پریکٹس ہے ورزش نہیں کر سکتے یہاں آ کر الٹا سیدھے ہو لیا کرو. اور اگر اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے یہ آپ نماز پڑھتے ہیں پھر سوچ لیں راستہ کون سا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ یا اماموں کا. اگر کہو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ تو کہاں سے ملے گا قرآن و سنت سے قرآن و حدیث سے. اور اگر کہے نہیں امام والا راستہ پھر بتلائیے اس کی دلیل کیا ہے کہ امام آئے کہاں سے ہیں. ہمارے لیے دین کے سرچشمے دو ہیں دو یاد کر لو. دین کے سرچشمے دو ہیں دو. ایک اللہ کا قرآن اور دوسری نبی کی حدیث. جیسے قرآن آسمان سے اترا ایسے ہی حدیث بھی آسمان سے اتری. ان دو سرچشموں کے علاوہ تیسرا کوئی سرچشمہ نہیں اسلام کا. اگر آپ کسی امام کی امامت کو فرض اور واجب قرار دیتے ہیں لازمی آپ کو یہاں سے نام نکالنا پڑے گا. نکالو قرآن کے 30 پاروں میں. مولوی اب سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا یہ 30 پاروں میں تو نہیں ہے. کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی جاتے ہوئے فرما گئے تھے اپنی امت کو یا اللہ کے نبی کچھ اور کہہ کر گئے تھے؟ آپ فرما گئے تھے طلب تو فیکم شیئین, میں تم میں 4 امام چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک امام ابو حنیفہ ہوں گے, ایک شافعی ہوں گے, ایک مالک ہوں گے, ایک احمد ہوں گے. یا کچھ اور فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ اس حدیث کا کیا یہ ترجمہ بنتا ہے ترک تو فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیا اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ 4 امام برحق اور ان کی تقلید واجب؟ آپ نے فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بهما. دیکھیے اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور نبی اپنی امت پر کتنا شفیق ہے. ہر خطرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلا دیا, دیکھو یہ خطرہ ہے اس کے قریب نہ جانا. کھمبوں پر لکھا ہوتا ہے 220 وولٹ, 440 وولٹ, 11,000, اور اس پر ہڈیاں بنا کر ایک چہرہ سا بنایا ہو, اس کے قریب نہ آنا ورنہ کرنٹ لگے گا اور مر جاؤ گے. اللہ کے نبی اتنے شفیق اپنی امت پر جانے سے پہلے بتلا گئے, دیکھو یہاں خطرہ ہے, یہاں خطرہ ہے, یہاں ڈاکو ہے, یہاں چور ہے, ان سے بچ کر رہنا. فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بهما, اگر تم ان خطرات سے بچنا چاہتے ہو ان کا حل یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مضبوطی سے تھام لو گے, لن تزلوا, کوئی مولوی چاہے دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے اللہ کی قسم ہے وہ اس بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا. جس کا عقیدہ کیا ہو, لے یہ ہے اللہ کا قرآن 30 پارے ہیں, یہ ہے بخاری اور مسلم, نکال یہ مسئلہ. کہاں ہے 11ویں, کہاں ہے 3جا, کہاں ہے 10واں, کہاں ہے شبراک, کہاں ہے جعفر, امام جعفر کے کونڈے کہاں ہے, یہ نکال. اب مولوی کی ماں مر جائے جو کتاب کو ہاتھ لگا لے, کہے گا ہاں ان میں تو نہیں ہے لیکن حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھول گئے تھے نعوذ باللہ, یہ کام ثواب کے تھے اور اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا کر نہیں گئے. آپ نے ہر وہ کام جو گناہ کا کام تھا بتلا دیا اور جو ثواب کا کام تھا خبر دے دی اپنی امت کو. لن تزلوا ما تمسکتم بهما, اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا کوئی مولوی پیر چھوٹا بڑا تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. جو ہمارے ہاں جمعہ پڑ جائے, چاہے بچہ ہی ہو 10-15 سال کا ہی ہو, بڑے سے بڑے مفتی کے سامنے بٹھا دے لاجواب کر دے گا. کیوں؟ اس کے پاس گر ہے, وہ بتلایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا, کہ دیکھ تمسک تم بہما, تیرے پاس گر یہ ہے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے, ایک ہاتھ میں قرآن اٹھا لے دوسری ہاتھ میں حدیث اٹھا لے. لن تزلوا, اور مفتی کو کہہ نکال اس میں سے مسئلہ. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے کتاب و سنت کو اٹھا کر غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا کہ چل تیرا کام اوپر ہے نیچے نہیں, جب کوئی مرے گا اس کو بخشوانے کے لیے تجھے اتار لیں گے, آؤ قربانی کرو, آؤ قرآن پڑھتے ہیں. میرے بھائیو سوچ لو, یہ عمر بیت رہی ہے, یہ برف پگھل رہی ہے, اس برات نے پگھل جانا ہے, یہ ایام ختم ہو جانے ہیں, ایک دن آپ پر فرشتہ چڑھ جائے گا, آپ کو گھسیٹ کر قبر میں ڈال دیا جائے گا, پھر کیا جواب دو گے وہاں پر؟ جو جواب وہاں دینا ہے آج سوچ لو, سوچ لو گے اپنا فائدہ کرو گے, اور اگر نہیں سوچو گے اپنا نقصان اٹھاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. بریلوی عالم کا کہنا ہے کہ کرسمس مسلمانوں کو بھی منانی چاہیے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں, اور قرآن میں ہے کہ جب عیسیٰ آئے گا تو
تو خوشیاں منانا، اگر عیسائی کرسمس مناتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی منانا چاہیے، اگر عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں مسلمانوں کو بھی کہنا چاہیے، عیسائی مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں ہمیں بھی کہنا چاہیے، کیوں؟ ہم نے تو چلنا ہی عیسائیوں کے پیچھے، ہمارے آقا ہے ہی وہی، جو کام عیسائی کریں مسلمانوں کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ اس کا رسول کہے۔ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں پاکستان میں فرسودہ دقیانوسی اسلام نہیں آنے دوں گا، اور جو چند بنیاد پرستوں کی خواہش ہے، بلکہ یہاں وہ اسلام آئے گا جو قائد اعظم نے سوچا تھا۔ اب گاڑی تو جو ہے نئے ماڈل کی ہو سکتی ہے، گاڑی لے آؤ، پرانی ہو گئی اس کو واپس کر دو، باپ بھی نئے ماڈل کا دو گے، کہا بھی یہ بوٹا پرانا ہو گیا نیا باپ لے آؤ، ارے نبی بھی نیا لاؤ گے، دین بھی نیا لاؤ گے، یہ دقیانوسی ہے پرانا ہو گیا، 1400 سال ہو گئے اس کو، بوسیدہ ہو گیا، چھوڑو اس کو، نیا ماڈرن اسلام جو بش بتلائے، ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ اسلام وہی پرانا، اور اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی سچا ہوگا، اور جتنا نیا ہوگا اتنا ہی بیکار ہوگا۔ نیا اسلام، ہر روز مولوی نیا مسئلہ گھڑ کر اسلام میں داخل کرتا ہے، یہ لے یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، جلوس نکال لے عید میلاد کا، یہ بھی اسلام، محرم میں آ کر پیٹ لے، یہ بھی اسلام، وہ بھی اسلام۔ جوں جوں اسلام نیا آپ کے سامنے آئے گا، وہ اسلام نہیں گمراہی ہوگی، اور اسلام اصل وہ ہوگا جو سب سے پرانا اسلام نبی کے زمانے کا، چاہے اس کو 1500 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، یا اس سے کم و بیش۔ اس لیے نیا اسلام ہمیں قبول نہیں، ہمیں اللہ کا نبی جو ہے وہ نبی ہمارا پرانا ہے وہی چاہیے، نہ ہمیں قادیانیوں کی طرح نیا نبی کی ضرورت ہے، اور نہ کسی نئے اسلام کی۔ پاسپورٹ میں مذہبی خانے کے خاتمے کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ اب اگر وہاں نہ لکھا جائے کہ یہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے، تو کون روکے گا ان کو حرم میں جانے سے، مکے جانے سے؟ یہ سبز رنگ کا پاسپورٹ ہے، مسلمانوں کو ایشو ہوتا ہے، بس چلو ان کو بھی، قادیانیوں کو بھی حرم میں جانے کی اجازت دے دو، اور یہ صریحاً قرآن کی خلاف ورزی۔ یہ نام، یہ مذہبی خانے میں ان کا قادیانی ہونا اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے بیت اللہ میں جانا حرام ہے، یہ مرتد ہیں، یہ بیت اللہ میں نہیں جا سکتے، حرم کی حدود میں نہیں داخل ہو سکتے۔ باہر ہی لکھا ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے، مکے کی جو حرم ہے حدود کی، اس کے آنے سے پہلے ہی بورڈ لگے ہوتے ہیں، غیر مسلم یہاں سے رک جائیں اور یہاں اندر داخل نہ ہوں، ان کا راستہ دوسرا ہے۔ یہ مذہبی خانے میں کسی کا لکھنا کہ یہ کیا ہے، مسلمان ہے یا قادیانی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے۔ والے سے خطیب صاحب نے کہا کہ صحابہ کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہو سکتا، لیکن امام مالک کے فتوے کے مطابق رافضی جو صحابہ پر دشنام درازی کرتے ہیں کافر ہیں، جو کہ بنیاد آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مگر ہمارے قاری صاحب نے نماز کے بعد خطیب صاحب پر مجمع کے دوران ایک حدیث کے حوالے سے گرفت کی کہ ایک حدیث واقعی ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہو سکتا، اس پر ہنگامہ سا ہو گیا۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، صحابہ کی دشمنی دل میں رکھنا یہ کفر ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔